الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم سورة المائدة کے 90 رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 57 سے. اس میں اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں یہود و نصارہ کے حوالے سے اور مشرکین کے حوالے سے, اور یہود نے جو نافرمانی کی روش اختیار کی اس پر ان کو جو سزا اللہ کی طرف سے دی گئی اس کا ذکر بھی آئے گا, اور ان کے علماء نے اپنا اصل فریضہ یعنی لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام ترک کر دیا تھا, اس پر ان پر لعنت کی گئی, اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. اور پھر اہل ایمان اور یہود و نصارہ ان سب کو اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا, نہ بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ایک مذاق بناتے ہیں, اپنا دوست ولعبا اور کھیل بناتے ہیں تمہارے دین کو, من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, ان لوگوں میں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے, والکفار اور کفار کو اولیاء, اولیاء یعنی دوست بناؤ. اے ایمان والوں, وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, کفار جو تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بناتے ہیں, ان کو دوست نہ بناؤ. وتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو ایمان اور اللہ کے باغیوں کی محبت یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو جو لوگ تمہارے دین کو کھیل تماشا مذاق بنا رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو. اس کی ایک مثال اگلی آیت میں دی جا رہی ہے, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, اور جو نماز کے لیے پکارتے ہو, اتخذوها هزوا ولعبا, تو اسے ایک مذاق اور کھیل ٹہراتے ہیں. اللہ کی طرف پکارنے والا اذان دے رہا ہوتا تھا اور یہ توڑ مڑوڑ کا مختلف الفاظ اپنی زبانوں سے نکال کر اذان کا مذاق اڑاتے تھے. آج اس کی صورت کیا ہے کہ اللہ کے لیے پکارا جاتا ہے مسجدوں سے, لیکن اس سے زیادہ بلند آوازیں وہ ڈراموں کی اور فلموں کی آتی ہیں, اس سے زیادہ بلند آوازیں گانوں کی آتی ہیں. اللہ کی آواز سنائی دی جاتی ہے کچھ علاقوں میں تو وہاں اسپیکرز بند کرا دیے جاتے ہیں کہ ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے, لیکن اگر محلوں کے اندر ناچ گانے اور ڈرامے فلمیں دکھائی جا رہی ہوں اور موسیقی کے پروگرامز کے انعقاد کیا جا رہا ہو تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ ہے وہ صورت جو آج اختیار کی گئی. وہ ادا نادی جب الصلاۃ, اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو اذان دیتے ہو, اتخذوا هزوا ولعبا, تو اسے کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے. اب اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے, قل یا اہل کتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اے اہل کتاب, هل تنقمون منا, کیا تم ہم سے یہی دشمنی رکھتے ہو, صرف اسی بنیاد پر دشمنی رکھتے ہو, الا ان آمنا باللہ, کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل الینا, اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا, وما انزل من قبل, اور اس سے قبل نازل کیا گیا اس پر, ہمارے اس ایمان کی بنیاد پر تو ہے ہم سے دشمنی, وان اکثرکم فاسقون, اور یہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان. اب ان کا انجام کیا تھا اہل کتاب میں سے خصوصاً یہود کا, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کا ذکر. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, کیا میں تمہیں بتاؤں وہ بات جو بدلے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری ہے اللہ کے ہاں, من لعنه الله, وہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی, وغضب علی, اور اس پر اللہ نے غضب فرمایا, وجعل منهم القردة والخنازير, اور ان میں سے بنا دیے بندر و خنزیر, وعبد الطاغوت, اور انہوں نے طاغوت یعنی شیطان کی پیروی کی. یہ یہود کا انجام کا معاملہ جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے. اولئک شر مقاما, مکانا, وہی لوگ بدترین درجے میں ہیں, وہ اول عن سواء السبیل, اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں. اب ان میں سے جو شعوری منافق تھے یہود میں سے, ان کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں ہم پڑھ چکے, انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی, صبح جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور شام میں انکار کر دو, تاکہ نفسیاتی طور پر جو لوگ ایمان قبول کر چکے ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو شعوری نفاق کی مثال, وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب تمہارے اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ, حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے کفر کی حالت میں, وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, اور وہ نکلے تو کفر کے ساتھ ہی, ایک لمحے کو بھی انہوں نے جھوٹ موٹا ہی صحیح ایمان قبول نہیں کیا تھا. فاللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے تھے. وترى كثيرا منهم، اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے، یسارعون فی الاثم والعدوان، وہ بہت تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں، لبئس ما کانوا یعملون، برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. لولا انہاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلہم السحت، کیوں انہیں نہیں روکتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور ان کو حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، برا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. علماء کا اصل کام لوگوں کو حرام خوریوں سے، نافرمانی کے کاموں سے روکنا ہے. یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے. بنی اسرائیل کے علماء نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو اللہ نکیر فرمائی. آگے چل کر پڑھیں گے، جنہوں نے ان میں سے نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ ادا نہیں کیا، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے لعنت کرائی گئی. یہ فریضہ اتنا اہم، ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا. ہم پڑھائے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، پوری امت کا فریضہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. امت سو جائے، جو لوگ جاگے، آل عمران 104 آیت نمبر، ان کو یہ کام ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف میں فرما دیا، برائی کو ہاتھ سے روکو، اس کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور اگر دل میں برائی بھی نہیں، یعنی برائی کی برائی بھی دل میں نہیں، تو ایمان اس طرح سے نہیں، اس کی نفی فرما دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وقال یہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، فدعین بما قالو، اور جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق كيف يشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، اس سے ان میں سے اس کے ذریعے ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی ضرور بڑھ جائے گی اور ان کے کفر میں بھی اضافہ ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے، ایک انسان کا معدہ صحیح ہو تو معمولی سی غذا بھی فائدہ دے گی، معدہ خراب ہو تو بہترین غذا بھی نقصان کا ذریعہ بنے گی. طلب ہدایت ہو تو ایک دو آیات بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہوں گی، اور طلب ہدایت نہ ہو، اکڑ ہو، انکار ہو، تکبر ہو، تعصب ہو، غرور ہو، تو جتنا قرآن نازل ہوگا اتنی ان کی سرکشی اور بغاوت و کفر بڑھتا چلا جائے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے اندر قیامت تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بیر ڈال دیا. یہ تفصیل ہم پڑھ آئے آئے 51 میں ایک پیشن گوئی تھی، آج یہ گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں. لیکن ہر دور میں معاملہ یہ رہا کہ یہود و نصارہ کے ایک دوسرے سے اختلافات، اور ود ان نصارہ کیتھولک پروٹیسٹنٹس، ان کے بھی ایک دوسرے سے اختلافات رہے، دشمنیاں رہیں، جنگیں ہوتی رہیں. تو فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے اندر قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بیر، بغض ڈال دیا. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارَ لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب کبھی بھی وہ آگ بڑھائی، لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے. خاص طور پر یہود، انہوں نے مشرکین کو آمادہ کیا، یہ لشکر تیار کرا کر لائے. خاص طور پر احزاب کے موقع پر یہود نے ہی سازشیں کی پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف جمع کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے اہل ایمان پر اپنا فضل بیان فرمایا کہ جب جب انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اللہ نے اسے بجھا دیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین میں فساد کرتے ہوئے تیزی دکھاتے ہیں. اللہ لا يحب المفسدين، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے بعد اہل کتاب کو ایک اپیلنگ انداز میں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی. فرمایا ولو ان اہل کتاب آمنوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے. ولا دخلناهم جنات النعیم، اور ضرور نعمت کے باغات میں انہیں داخل کرتے. اس کے بعد اقامت دین کی بات آ رہی، اللہ کے احکامات کے نفاذ کی بات آ رہی، اور اس کی برکات کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، مراد اس کے احکامات کا نفاذ کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور وہ کچھ بھی قائم کرتے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، مراد زمین سے بھی خزانے ان کو دیے جاتے، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ خزانے برساتا، لیکن شرط لازم کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرو، اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے دکھاؤ۔ معجم طبرانی حدیث کا کمپائلیشن ہے، اس کی حدیث میں آپ کو سنا چکا، جب ایک مرتبہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد نافذ ہوتی ہے تو زمین پر 40 دن کی مسلسل برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی آتی ہے۔ یہ برکات ہیں اقامت دین، اور اس پوری سورت کا موضوع شریعت اور نفاذ شریعت۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت سیدھے راستے پر ہے، وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر برے ہی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد نواں 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں فریضہ تبلیغ رسالت کے ضمن میں کہا گیا کہ قرآن اصل وہ شہر جس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اقامت دین نہ کرنے پر کہہ دیا گیا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں اگر تم اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ اہل ایمان کا ذکر آئے گا، اور بنی اسرائیل سے جو اللہ نے وعدے لیے اس کا بھی ذکر آئے گا۔ نصارہ کے برے عقائد کا بھی رد کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے اس کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ نہ کیا، فما بلغت رسالتا، تو رسالت یعنی پہنچانے کا حق ادا ہی نہ کیا۔ تو نوٹ فرمائیے، تبلیغ کے لیے اصل بیسک انسٹرومنٹ قرآن کریم۔ قرآن کریم میں دعوت و تبلیغ کے لیے جہاں جہاں گفتگو آئی، ہر جگہ آپ کو تقریبا یہی ملے گا، قرآن سے کرو، قرآن سے کرو، قرآن سے کرو۔ مثال کے طور پر سورہ مریم آیت نمبر 97، بشارت دو، انذار کرو، قرآن سے۔ سورہ قاف کی آخری آیت، آیت نمبر 45، تذکیر کرو قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ الفقان آیت نمبر 52، مکے میں جو جہاد ہو رہا تھا، کوئی قتال تو نہیں تھا، مکے کا جہاد نظری سطح پہ، عقائد کر رہا تھا ان کے برے، اخلاق کی درستگی، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی آبیاری، یہ مکے کا جہاد تھا۔ فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں، وجاہدوم بھی جہاد کبیرا، اے نبی سے جہاد کیجئے بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ تو بشارت اور انذار، دعوت و تبلیغ، جہاد اور تذکیر، یہ تمام کا کام اس کے لیے بیسک انسٹرومنٹ قرآن کریم۔ آج ہماری بڑی محرومی کہ مختلف مقادر فکر و مسالک نے اپنی اپنی کتابوں کو اتنا اوپر کر دیا کہ کلام اللہ کی حیثیت کم ہو گئی۔ تبلیغ دراصل قرآن کی، وہی لنگ فائل تمام اللہ کا رسالہ، یہ نہیں بچایا تو رسالت ہم ادا ہی نہیں کی۔ ہاں اس کی تشریح و تعبیر پھر ملے گی سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ پورا حدیث کا مجموعہ ہمارے پاس ہے، لیکن بیسک انسٹرومنٹ اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس کی طرف آنا ہے، یہ نہیں پہنچایا تو تبلیغ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مقابلے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ تسلی، تبلیغ کے کام میں آگے بڑھو، قرآن کے دائی بنو اور انسانیت تک پیغام کو پہنچاؤ، اس راستے میں مخالفین کی مخالفت سے بچانے کے لیے اللہ تمہاری کچھ بنائی پر ہے۔ ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کفار کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر اقامت دین کے ضمن میں ایک اہم آیت، فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم کر کے نہ دکھا دو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، جب تک یہ نہیں کرتے تو نہ 3 نہ 13 میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اور فتاوی ہم پڑھ چکے ہیں المائدہ آیت 44 45 47، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر، وہی ظالم، وہی فاسق۔ یہاں کہا جا رہا ہے اگر قائم نہیں کرتے اللہ کے احکامات کو تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن نوٹ فرمائیے، تورات آج انویلڈ، انجیل آج انویلڈ، آج ویلڈ کتاب قرآن کریم۔ یہ مطالبہ ہم سے ہے، اگر ہم قرآن کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے ہماری کوئی حیثیت بھی اللہ کی نگاہ میں۔ چند نماز سے کام نہیں آ سکتی، چند عبادات سے اللہ راضی نہیں ہوگا، جس تمہارا شہید، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیم التورات والانجیل، جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو. اب مراد ہوگی قرآن کو قائم کر کے نہ دکھاؤ، کرو تو اللہ کی برکاتیں. آئے 66 پڑھ چکے، اوپر سے بھی اللہ خزانے عطا فرمائے گا آسمان سے، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ خزانے عطا فرمائے گا، لیکن اگر اللہ کے احکامات کے نفاذ نہیں تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں. یہ آج ہمارے مسائل کا حل. کیوں آج زلیل ہیں، رسوا ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کے دین کو فراموش کر دیا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، ہم نے غداری کی اللہ کے دین سے، اپنی دکانیں، اپنے کاروبار، اپنے پروفیشنز، اپنے کیریئر، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو فلرش کرنا، اور ترقی، ڈیولپمنٹ، دنیا، جہاں، یہ سب کچھ، یہ تو ہمیں عزیز ہے، لیکن اللہ کا وہ دین آج پامال ہے، مغلوب ہے. بائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیادہ جاتا رہا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کھو دیا ہے. اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے بالفعل. لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ کارواں کے دل سے احساس سے زیادہ جاتا رہا. ہے کوئی تکلیف؟ آج بچہ ڈنر سیٹ کی پلیٹ توڑ دیتے ہمارے گھر میں، غصہ آتا ہے ہمیں اس کے اوپر کہ ڈنر سیٹ بگڑ گیا ہمارا، فرانس سے لے کر آئے تھے ہم، یا منگوایا تھا کسی سے، یا مارکیٹ سے لیا تھا، 10,000 کا، 15,000 کا سیٹ بگڑ گیا ہمارا. کیا اتنا افسوس، اتنی کڑنگ اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے پر ہمیں ہوتی؟ آج ایک ہماری فلائٹ مس ہو جائے تو ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. ایک بزنس ڈیل ہماری رک جائے یا کینسل ہو جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی. آج اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، سود کے نظام کو جاری رکھ کے تکلیف ہے نا کوئی؟ تو کہاں ہماری دعائیں قبول ہوں گی پھر؟ کہاں اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی؟ 30-30 لاکھ کا اجتماع، کیا ان کی دعا مانگنے کے اندر کوئی شک و شبہ ہے؟ ان کی کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ امت نے بحیثیت امت یہ کام ادا نہیں کیا ہے. جس تمہارا شہید، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے نہ دکھا دو. یہ ہمارے مسائل کا تجزیہ قرآن پیش کرتا ہے. ٹیکنالوجی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیسے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی امداد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ کرسیاں مضبوط کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ بحثیت مجموعی اس فریضے کی ادائیگی کی طرف امت نہ آ جائے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیم التورات والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کر کے نہ دکھاؤ. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر بسبب اس کی کہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تعصب میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے. جتنا قرآن ہدایت کے لیے اترے گا ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوگا. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کی قوم پر افسوس نہ کیجیے، غم نہ کھائیے. اس کے بعد آیت نمبر 69 آ رہی ہے، یہ وہی بات ہے جو ہم پڑھ چکے تفصیل سے سورہ البقرہ آیت نمبر 62 کے تحت. پہلے آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی، زیادہ بہتر رائے ان کے متعلق یہ ہے، یہ کچھ وہ لوگ تھے جو اپنا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح منسوخ کرتے تھے. والنصاریٰ، اور نصارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا اس نے نیک، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے لوگوں نے خامخواہ مغالطے کھڑے کرنے کی کوشش کی، تفصیل میں آج کر چکا ہوں البقرہ آیت 62 کی روشنی میں. خلاصہ اس کا یہ ہے، ہر دور کے رسول پر اس وقت کے جن لوگوں نے ایمان لا کر ان کی بات مانی اور ایک عمل کیا وہ کامیاب. نجات کسی گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ہے، نجات وقت کا جو بھی رسول ہو اس کی دعوت کو قبول کر کے نیک عمل کے ذریعے آخرت کی کمائی کرنے کے اندر ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تبھی نجات ہے. یہ خلاصہ ہے، تفصیل میں عرض کر چکا ہوں البقرہ آیت 62 کی روشنی میں. اس کے بعد یہود کا ذکر آ رہا ہے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، یقینا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وارسلنا اليهم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اس کے ساتھ جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی اللہ کی ہدایت کے تابع ہونا نہیں پسند کرتے تھے وہ لوگ، فریقاً کذبوا، تو ایک فریق کو تو ان لوگوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق بعض انبیاء کو ان بدبختوں نے شہید بھی کر دیا، وحسبوا ان لا تكون فتنہ، اور انہوں نے گمان کیا کہ اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، فعموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مہلت دی، ثم عموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد نصارہ کا ذکر، ان کے برے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، معاذ اللہ. اس پر گفتگو آ چکی تفصیل سے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر. فقال المسيح، اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا الله ربی وربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، میں اس کا بندہ ہوں. شرک، اس کی توحید میں کسی کی آمیزش کرنا، ان نو میں یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں. اس کے بعد ان کا تثلیث کا عقیدہ، اس کا رد. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے. نوٹ فرمائیے، بنی اسرائیل میں بھی تثلیث جو آئی ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. یہ مصریوں کے زیر تحت تھے، مصریوں کے ابھی ایک تثلیث کا عقیدہ موجود تھا، اللہ، مادہ، روح، کہ یہ تینوں قدیم ہیں. ابھی فلسفیانہ مباحث ہے، اور انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یونانیوں اور مصریوں کے زیر اثر گڈ مٹ تثلیث اختیار کی عیسائیت نے، اور یہ ٹرینٹی کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد سینٹ پال نے اس کو ایجاد کیا دنیا کے لوگوں میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے. اور ان کو خدا مان لو، خدا کا بیٹا مان لو، اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، معاذ اللہ. اللہ فرمانے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں. وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معبود واحد ہے، یکتا ہے. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ باز نہیں آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، اور وہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے آگے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ان الفاظ سے نوٹ فرمائی، یہ یہود و نصارہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ توبہ کس بات کی؟ آخری رسول آ گئے، قبول کرو ان کو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. آج یہ ویلڈ کب ہوگی؟ آج یہ آیت اسی وقت ویلڈ ہوگی جب ان یہود و نصارہ تک ہم نے پیغام پہنچایا ہوگا. اے کافر کون ہوگا؟ انکار کرنے والا کون؟ جس کے سامنے حق آئے اور وہ انکار کرے. آج یہود و نصارہ ہے، ہم نے تو پیغام ہی نہیں پہنچایا ان تک، تو وہ قبول کرے تو کہاں سے کرے؟ وہ توبہ استغفار کرے تو کہاں سے کرے؟ یہ ذمہ داری امت کی ہے. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہودی جہنم میں، عیسائی جہنم میں، ہندو جہنم میں، ٹھیک، جاتے جاتے کہہ دیا اللہ پیغام ان کے پاس تھا، اور یہ سانپ بنے ہوئے تھے خزانے کے، نہ خود فائدہ اٹھاتے تھے نہ ہمیں فائدہ اٹھانے دیا انہوں نے، تو کس کی گردن میں مسئلہ آ جائے گا؟ مسلمانوں کی. تو یہ تو ویلڈ تب ہوگی آیت کس اعتبار سے، اپنی روح کے اعتبار سے، کہ ہم ان تک پہنچائے کہ بھائی آؤ، یہ دلائل ہیں، یہ آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتا ہے فلاں فلاں بک اور چیپٹرز کے اندر، یہ تمہارا نیو ٹیسٹمنٹ کہتا ہے فلاں فلاں چیپٹرز کے اندر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بشارات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات، یہ پیغام ان تک پہنچائیں، تبھی تو ان سے کہیں گے اب جھٹلاؤ گے تو کافر ہو، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے امت کی ذمہ داری، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن پھر وہی مسئلہ، دوسروں کو تو کیا پہنچایا، یہاں اپنوں کا ایمان ہاتھ سے گیا ہوا ہے. کتنے مسلمان آج 1.5 ارب میں سے جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن سمجھ کے بھی پڑھا ہو؟ کتنے ہوں؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، تو دوسروں کو پہنچانے کی بات تو اس کے بعد آئے گی. اتنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہم، تو ہمیں تو بہت زیادہ محنت کرنی، اپنوں کو بھی لے کر آنا اس کتاب کی طرف، اور جگانا اپنوں کو تاکہ ان تک بھی پہنچایا جا سکے کہ وہ جو اگر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے قیامت کے دن تو بخشے نہیں جائیں گے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ کیوں اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخش دینے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد بڑے خوبصورت انداز میں تین الفاظ میں پورے عیسائیت کے عقیدے کا رد، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم وہ تو اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلق من قبل رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ہاں ان کی والدہ بھی سچی ہیں، صدیقہ ہیں، کانا یأکلان الطعام، یہ الفاظ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو جو کھانا کھائے گا وہ کتنا محتاج، کتنی نعمت اللہ کی لگی ہوئی، تو ایک بیج اس سے چاول بنتا اور ہمارے منہ میں جاتا ہے، اس بیج کے زمین کے اندر جانے سے لے کے ہمارے منہ کے اندر جانے تک ذرا دیکھے کتنی نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے، اتنا محتاج ہے انسان جو کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد ہضم نہ ہو تو موت، ڈائجسٹ سسٹم، یہ سانس کی نالی، یہ غذا کی نالی، گنتے چلے جائیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ تو کانا یاکلان طعام، بھائی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو کھانا کھائے گا وہ کتنا محتاج، اور جو محتاج ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا والد نہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفواً احد، اور وہ کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ چار لائنوں میں خدا کی ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص، کسی کو بھی فٹ کر کے دیکھ لے، فٹ آ جائے تو وہ خدا ہو جائے گا، اور رب کائنات اس کا کوئی فٹ اس میں آ ہی نہیں سکتا ہے، ولم یکن لہ کفواً احد۔ تو یہ ہے حقیقت، کانا یا کلان طعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان تین الفاظ میں وہ الوہیت مسیح کا بھی رد، خدا کے بیٹے ہونے کا بھی رد، اور خود خدا ہونے کا بھی رد، معاذ اللہ، ان سب برے عقیدوں کا رد، ان تین چھوٹے سے الفاظ۔ انظر، ذرا دیکھو، کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یفقون، ہم ان کے لیے کیسے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ الٹے پھرائے چلے جا رہے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا؟ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ قل یا اہل کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ بات ایک سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں آ چکی ہے، ہم پڑھ چکے جتنا حصہ اس میں، اپنے دین میں غلو نہ کرو، جو شاید اس مقام پر ہے اس کو اس مقام پر رکھو، دین کل ہے، اس کے اندر آرا بہت سی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا غلو کیا تھا؟ عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا، عمل میں رہبانیت اختیار کر لی، من چاہی شریعت اختیار کر لی، یہود انتہا پہ گئے، سرے سے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا دشمنی کی وجہ سے۔ نہیں، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، نہ حق اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے قبل گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھی بہہ گئے سیدھے راستے سے۔ دین میں جب بھی غلو آئے گا گمراہی ساتھ آئے گی، اور غلو کرنے والے خود نہیں بہکتے، دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں، دوسروں کو بھی حق کے راستے سے دور کرتے ہیں۔ آج بھی یہ مسئلہ ہمارے دین، جن چیزوں کی حیثیت مستحبات مکروہات کی ہے ان کو فرائض سے اوپر لے گئے، فرائض کے برابر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ نماز نہ پڑھنے والے پر افسوس نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرے مسئلہ کے مطابق نماز ادا کر رہے تو غصہ آ جاتا ہے ہمیں۔ تراوی لوگوں نے بوجھ بنا لی نہیں آ رہے ادا کرنے کے لیے، اس پہ افسوس نہیں، لیکن 8 اور 20 کے مسائل پر پورے پورے چیپٹر کے چیپٹر چھاپ دینے کتابوں کے اندر۔ یہ غلو فی الدین ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ مسجدیں جوڑنے کے لیے تھیں، آج ہم نے تفریق کر دی ہے، اللہ کی نماز بندوں کو شولڈر ٹو شولڈر جوڑتی ہے، آج یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اس کے بیچ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے بیچ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کے بندوں، مسجدیں اللہ کے بندوں کو جوڑنے کے لیے تھی، ہم نے تفریق کا ذریعہ بنا دی۔ یہ غلو فی الدین، لوگوں کا ایمان آسے جا رہا، تکلیف نہیں ہوتی، لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی، تکلیف نہیں ہوتی، لوگ حرام تحائیہ کر رہے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہاں یہ فلاں جو مسائل ہیں اختلافی ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن ترجیحات کا ہی فرق ہے نا، افضل غیر افضل کا فرق ہے نا، اس کو اتنا اوپر اٹھا کر لے گئے کہ جس کی بنیاد پر تفریقیں ہو گئی۔ یہ دین میں غلو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ خود گمراہ نہیں ہوئے, اضلوا کثیرا, دوسروں کو گمراہ بھی کر دیا انہوں نے, اضلوا عن سواء السبیل, اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے اس دین کی بنیاد پر اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دین جوڑتا ہے, ہم نے توڑنے کا ذریعہ بنا لیا اس کو. سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو, سلام کا جواب نہیں دیتے ایک دوسرے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رکوع نمبر 11, پھر نہیں عن المنکر کی اہمیت. جن لوگوں نے فریضہ ترک کر دیا تھا, یہود کے علماء میں سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کرائی گئی. پھر بتایا جا رہا ہے اس رکوع میں کہ شدید ترین دشمن اہل ایمان کے یہود اور نصارہ ہیں, اور اہل نصارہ میں سے کچھ نیک لوگوں کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی. علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے ذریعے سے. کیوں؟ ذالک بما عصوا, اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. مزید ان کا جرم کیا تھا, کیوں لعنت کی گئی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کر رہے تھے روکتے نہیں تھے. لبی سبا کام یفعلون, جو کچھ وہ بہت برا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے تھے. برائی سے نہ روکنا یہ فساد ہے, اس سے معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پروموٹ ہوتا ہے. اور نوٹ فرمائیے, اگر یہ عمل نہ کیا جائے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو خود گناہوں سے بچا ہوا ہے اس کی بھی نجات ہو جائے. بخاری شریف کی حدیث, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک جہاز کی مثال دی جس میں ایک نچلی منزل اور ایک اوپر کی منزل ہے. نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں. اب نیچے والوں نے سوچا اوپر جانے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, تو ہم یہی تیندا بناتے ہیں اور سمندر میں سے پانی لے لیتے ہیں. اب اگر اوپر والے نہ روکیں ان کو تو دونوں ہی ڈوبیں گے نا. اب اگر اوپر والے نیچے والے کو نہ روکیں تو دونوں ڈوبیں گے کہ نہیں؟ تو ذاتی نہیں کی نجات کے لیے کافی نہیں ہمارے دین میں, یہ دوسروں کی گمراہی کا بوال ہم پر نہ آ جائے. اس کے لیے نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری. جامع ترمذی کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لازمن ظالم کا ہاتھ روکو گے, لازمن برائی سے روکو گے. نہیں کرو گے یہ کام, اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. تم دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. تو بھائی نیکی کی بھی دعوت دیجئے, نیکی بھی ہمیں کرنی ہے, نیکی بھی پھیلانی ہے, لیکن ساتھ ساتھ برائی سے روکنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. جنہوں نے نہیں روکا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے لعنت کرائی گئی. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا, آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم, بہت برا ہے جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے لیے. ان سخط اللہ علیہم, کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا. وفی العذاب ہم خالدون, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہنے والے ہیں. کفار سے دوستی کرنے والے مراد منافقین ہیں, جو اہل ایمان کو چھوڑ کر یہود سے دوستیاں بڑھاتے تھے. ولو کانوا یؤمنون باللہ, اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے, والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, وما انزل الیہ, اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن, متقدوہم اولیاء, تو ان کفار کو دوست نہ بناتے. یعنی ایمان اللہ رسول قرآن پر اور کفار کی محبت اور دوستی یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. وہ منافقین جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستی اختیار کر رہے تھے, ان کے ایمان کی گویا کی نفی کی جا رہی. ولکن کثیر منہم فاسقون, لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین. لتجدن اشد الناس عداوۃ, تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمن پاؤ گے. للذین آمنوا, ایمان لانے والوں کے لیے. الیہود والذین اشرکوا, ان کو کہ جو یہودی ہیں اور جنہوں نے شرک کیا. شدید ترین دشمن یہود اور مشرکین اس وقت بھی تھے, آج بھی. نوٹ فرمائیے, مسلم امہ کے سب سے بڑے دشمن حدود ہمارے برابر میں ہندو اور جیوز کی لابی, جو استعمال کر رہی ہے کرسچن ورلڈ کو مسلمانوں کے خلاف اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. یہ آج بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود اور حدود یعنی ہندو ہیں. ہاں, بلد جدن اکرہم مبدتن, البتہ تو مسلمانوں کے لیے دوستی میں سب سے قریب ترین پاؤ گے. للذین آمنوا, ایمان لانے والوں کے لیے. الذین قالوا اننا نصارا, جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بان منہم قسیسین, یہ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں, رہبانہ اور درویش ہیں, نیک لوگ ہیں. وانہم لا یستکبرون, اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یہ اہم ترین بات تھی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ورقہ بن نوفل کو ہم دیکھتے ہیں, بحیرہ رائد کو ہم دیکھتے ہیں, اور قیصر روم کو دیکھ کر اسے قبول نہیں کیا, لیکن اعتراف کیا اچھے نیک آدمی ہیں اور کہا کہ ہاں رسول ہوں گے اللہ. اسی طرح مکوکس جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے بھی مانا کہ ہاں آدمی بہت اچھے ہیں. اسی طرح نجاشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو ایمان قبول کر لیا تھا. یہ مثالیں دور نبوی کی ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص اسی وقت کے ساتھ متعلق ہے. ایک رائے یہ بھی ہے اور جو وزنی ہے کہ اصل میں یہ صفات جب بھی ہوں گی کہیں تو حق قبول کرنا اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ کیا؟ تکبر نہیں کرتے. یہ تکبر تھا جو شیطان کو لے ڈوبا, یہ تکبر تھا جو یہود کے علماء اور یہودیوں کو لے ڈوبا اور وہاں قبول نہ کر سکے. تو کہیں تکبر اگر نہیں ہوگا, عاجزی ہوگی, تو وہاں امکان زیادہ ہے کہ لوگ حق قبول کر لیں گے. اب اگلی آیت میں نصارہ کا ایک وفد آیا تھا حبشہ کے علاقے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی. بعض روایات میں کہ سورہ یاسین ان کو پڑھ کر سنائی تو ان کے دلوں میں نرمی تھی, رقت قلبی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب وہ سنتے وہ کہ جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کیا گیا, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہ پڑتی ہیں, مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, اس معرفت کی وجہ سے جو انہیں حق میں سے حاصل ہوئی. یقولون, دعا کرتے ہیں, ربنا آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, سب کو بنا نہ شاہدین, ہمیں پرپس ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں کے ساتھ, وما لنا, اب ان کی دیکھیے نیک نیت ہی ان کا حق پرست ہونا یوں کہہ لیجئے اس کا اظہار, وما لنا, اور ہمیں کیا ہوا, لا نؤمن باللہ, کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر, وما جاءنا من الحق, جبکہ ہمارے پاس آ چکا ہے حق میں سے, ونطمعوا ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین, پر ہم تو توقع رکھتے ہیں اس بات کی کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا. اب اللہ تعالیٰ کا عمدہ جواب ان کے لیے, فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ان کے اس کہنے کی وجہ سے جنات یعنی باغات, تجری من تحتی الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, اور یہی بدلہ ہے عمدگی کے ساتھ بندگی کرنے والوں کا. اس احسان کی وضاحت آیت نمبر 93 میں انشاءاللہ آ جائے گی. اس کے برعکس والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور جھٹلایا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, وہی آگ والے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ 9 رکوع مکمل ہوئے, رکوع نمبر 3 سے لے کے 11 تک, جس میں شریعت اور نفاذ شریعت کے ذمن میں تفاصیل آئیں. اب 3 رکوع مزید آ رہے ہیں شریعت کے احکامات کے ضمن میں اہل ایمان کو اہم ہدایات دی جا رہی ہیں. کچھ ہدایات حلال حرام کے ضمن میں, پھر قسموں کے کفارے کا ذکر آئے گا, اور شراب کے ضمن میں آخری حکم تدریجی طور پر جو آیا اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا, اور پھر بڑی اہم آیت آئے گی دین کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے, جس میں احسان کی اصطلاح کی بھی وضاحت انشاءاللہ آ جائے گی. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تحرموا طیباتی ما احل اللہ لکم, پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی اس کو حرام نہ کرو, ولا تعتدوا, اور حد سے نہ بڑھو, ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. نوٹ فرمائیے, جیسے حرام کو حلال کر لینا برا ہے, ایسے ہی کسی حلال شے کو حرام کرنا بھی برا ہے, اور اس کا اتنا انتہائی معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اپنی بعض ازواج مطہرات کی خواہش کے پیش نظر ایک مخصوص قسم کے شہد کو ممنوع کر لیا, تو اللہ نے منع فرما دیا اس, نہیں. سورۃ تحریم آیت نمبر 1, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کیوں اس شہد کو تو حرام کرتے جو اللہ نے حلال فرمایا آپ کے لیے. دیکھیے چیز کو, تو جیسے حرام کو حلال کرنا غلط ہے, ایسی کسی حلال شے کو حرام کرنا یہ بھی غلط. یہ رابانیت ترک دنیا یہ عیسائیوں نے ایجاد کی. سورہ حدید آیت نمبر 27 میں تفصیل آئے گی, یہ بات پسندیدہ نہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ. حلال از خود وہ شے جائز ہو, طیب کے دو معنی, شرک سے پاک ہو اور حرام سے پاک ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, وہ کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اس کے بعد قسموں کے ضمن میں تلقین آ رہی ہے اور کفارہ قسم توڑنے کا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ معاوضہ نہیں فرماتا تمہاری لا یعنی بلا ارادہ قسموں کا، جیسے عربوں میں تھا واللہ باللہ بار بار بولتے تھے، یہ تکیہ کلام بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو یہ بلا ارادہ قسمیں اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ بات بات تک قسمیں کھانا یہ منافقین کی روش ہے، سورہ منافقون میں پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے بالکل شروع میں. مزید جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، قسم اگر ضرورت پیش ہی آ جائے تو فقط اللہ کے کھانے کی اجازت، اگر ضرورت پیش آئے، بات بات پہ قسم کھانا پسندیدہ نہیں، اور غیر اللہ کی قسم کھانا شرک. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم بلا ارادہ قسمیں کھاتے ہو لا یعنی اس پر تو پکڑ نہیں، ہاں ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہارا معاوضہ فرماتا ہے اللہ ان قسموں پر جن کو تم نے مضبوط طور پر کھایا، پورے دل کے ارادے کے ساتھ جو قسم کھائی اس پر پکڑ ہوگی. تو یہ صحیح قسم ہوئی. اگر ایسی قسم توڑنے کا مسئلہ کبھی پیش آ جائے فار اینی ریزن، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا فکفارته اطعام عشرۃ مساکین، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ تو نہیں کہ گھر میں آ رہے میکڈونلڈس کے برگر اور محتاج کو کھلا رہے دال روٹی، یہ نہیں چلے گا. اوسط درجے کا کھانا جو خود تم کھاتے ہو، اور مراد ہے پورے دن کا کھانا ایک ایک مسکین کو، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا جو خود کھاتے ہو، نمبر ایک. او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے 10 مسکینوں کو، یا او تحریر رقبہ، یا گردن کا آزاد کرنا یعنی غلام کا. فمن لم یجد، جو یہ نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے. ان کفاروں کے متعلق بھی نوٹ کیجئے، سزا برائے سزا نہیں ہمارے دین، ان میں غریبوں کا بھی بھلا ہوتا ہے، کہیں اللہ کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور بندے کی روحانی طور پر صفائی اور تزکیہ بھی ہو جاتا ہے. یہ مقاصد ان کے. مزید نوٹ کیجئے، یہ جو ہے تحریر و رقبہ، یہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. اسلام نے، وہ ایک سوسائٹی تھی جس میں غلامی موجود تھی، اسلام نے تدریجاً اس کو ختم کیا، ان میں ایک ذریعہ یہ بھی تھا. بعض کفاروں میں غلام کو آزاد کرنے کی شکمی ڈال دی تاکہ غلاموں کا اور کنیزوں کا معاملہ ختم کیا جائے. دال کا کفارہ تو ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس میں کئی نقطے ہیں. قسموں کی حفاظت، غیر اللہ کی نہ کھاؤ، بات بات پر نہ کھاؤ، کھاؤ تو لاج رکھو قسم کی، توڑنی پڑ جائے تو کفارہ ادا کرو صحیح طریقے پر، یہ بھی حفاظت قسم میں داخل. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنے احکامات واضح فرماتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو. اس کے بعد چند برے اعمال جو شیطان کے اعمال میں سے گندے ترین ہیں، اس کی شناعت بیان کی جا رہی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقین شراب اور جوا اور بت اور یہ فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے گندگی. ان کو شیطان ویسے گندا، اس کے اعمال میں سے گندی ترین چیزیں یہ ہیں، شراب اور جوا اور بت اور یہ فال کے تیر. چانس کے بیسس پہ چیک کیا کرتے تھے، کہیں جو نظرانے کے جانور ہیں بتوں کے نام پر یا اللہ کے نام پر تقسیم کرنی ہے تو فال کے تیر ڈال دیے، کئی اور معاملات کے اندر یہ گندی ترین چیز ہے. فجتنیبو، بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اس کے بعد اب جو آیت نمبر 91 آ رہی سورۃ المائدہ کی، یہ تدریجی احکامات کے ضمن میں آخری حکم ہے، خصوصا شراب کے حوالے سے. انما یرید الشیطان، یقینا شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے دشمنی پیدا کر دے. شراب میں کیا ہوتا ہے؟ انسان نشے میں دھت ہو کر اول پول بکتا ہے، اور کئی فسادی باتیں اس کے وجود سے صادر ہو جاتی ہیں. جوئے میں کیا ہے؟ چانس ہے، انسان ہارتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، فساد دنگا شروع ہو جاتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے. یصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روکے اللہ کی یاد سے. وعن الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے. معلوم ہوا نماز ایک الگ شے ہے اور ذکر الہی ایک الگ شے ہے. نماز تو ذکر کا ایک ذریعہ ہے. سورہ طہٰ آیت نمبر 14 میں الفاظ، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ نماز تو یاد دہانی کے لیے ہے، تاکہ اللہ یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے. باہر جا کے گھر میں، دکان پر، عدالت میں، معیشت میں، معاشرت میں، جاب پر، ہر جگہ ذکر الہی مطلوب. اسے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا. اسدکم عن ذکر اللہ, اور چاہتے کہ تمہیں روکے شیطان اللہ کی یاد سے, وعن الصلاۃ اور نماز سے. فہل انتم منتہون, اب تم باہر جاتے ہو گے نہیں. یہ آخری حکم تدریجن آیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 219, پہلا حکم نفقہ میں نقصان یعنی گناہ زیادہ ہے شراب میں. سورہ نساء آیت نمبر 43, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب آخری حکم تدریجن آیا. وہ قوم تھی جس کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی صبح دوپہر شام رات. تدریجن دلوں کی دنیا بدلی گئی, مکی صورتوں کے ذریعے سے ایمان کی آبی آ گئی, اور تدریجن یہ احکامات دیے گئے. تو نتیجے کا نکلا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث میں, سب نے کہا ہم باز آ گئے, جانتا وہی توڑا, سرائی دی وہی توڑی, بہا دی اتنی بہی کہ مدینے میں محسوس ہوا کہ زوردار بارش برس گئی. آج یہ ہے طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تبدیلی, یہ نتائج. اور ایک کوشش یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کی گئی. 1937 پروہیبیشن ایکٹ آیا شراب کے لیے, شراب کی ممانعت کے لیے. جس دن وہ ایکٹ نافذ ہونا شروع ہوا اس دن جتنی پی گئی اس سے پہلے کمی نہیں پی گئی تھی. یہ فرق ہے انسانی طریقہ کار میں اور الہی طریقہ کار کے اندر. انا اسی میں ہمیں ملے گی. باقی اللہ باقی رسول, اور اطاعت کرو اللہ کے اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہدرو اور چوکنے رہو, کہیں ان کی اطاعت میں گڑبڑ نہ ہو جائے, ڈنڈی نہ مار جاؤ. صحیح تو اللہ ہی تم, پھر اگر تم پھر جاؤ گے. فعلمو, تو جان لو, انما علی رسول البلاغ المبین, کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. اس میں بھی ایک دھمکی ہے, وہ تو پہنچا گئے, تم سوچو تم کیا کر رہے ہو. ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی نا, ناٹ یو آر ریسپانسبل. جن کے پاس پیغام آ گیا اور وہ ذمہ داری تو ادا کر چکے, وعدہ بھی دے چکے حجت الوداع کے موقع پر, وہ بڑی ذمہ, تم سوچو تم کیا کرو گے سوالس. اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق دے. اگلی آیت جو آیت نمبر 93 ہے, بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم کی, دین کے فلسفے, حکمت اور روح کے اعتبار سے. وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں قرب الہی کے تین درجات کا ذکر ہے, جس کو سمجھنے کے لیے اگر حدیث جبرائیل اگر ہم ذہن میں رکھے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. حدیث جبرائیل کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے, تمام سائسطے کی تمام کتابیں اور تقریباً تمام محدثین نے اس کو نقل کیا. جبرائیل علیہ السلام بالکل آخری دور میں انسانی شکل میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور دین کی تعلیمات کا نچوڑ چار سوالات میں کر گئے. نمبر ایک, اسلام کیا ہے؟ نمبر دو, ایمان کیا ہے؟ نمبر تین, احسان کیا ہے؟ نمبر چار, قیامت کی علامات, اس کو زیر گفتگو نہیں لائیں گے. اسلام, ایمان, احسان. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کیا؟ گواہی دو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی, اور نماز, زکات, روزہ, حج قبول کرنا, مان لینا. ایمان, تو ایمان لاؤ اللہ, رسول, کتابوں, فرشتوں, آخرت کے دن اور دیگر تفصیلات. یہ ماننا دل کی گہرائی سے, اور ہم پڑھ کر آ رہے ہیں تفصیل سے کہ اس حقیقی ایمان کا لازمی نتیجہ عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے. نمبر تین, احسان حسن سے ہے. عمدگی وہ کیا ہے؟ کئی روایات, تین اسٹیٹمنٹ سے ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ روایات کئی ہیں حدیث جبرائیل کے بیان میں. انت اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ ترین درجہ, ورنہ کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے, اس کا تو استحضار رکھو. یہ یقین جب ہوگا, جتنی گہرائی ہوگی عمل میں اتنا نکھار اور حسن پیدا ہو جائے گا. تو حقیقی ایمان میں مزید گہرائی احسان کی طرف بندے کو لے جاتی, حسن بندگی کے ساتھ بندگی کرنے کی طرف. تو اسلام قبول کرنا, ایمان دل سے ماننا جس کا نتیجہ عمل, اور احسان اسی ایمان میں مزید گہرائی تو عمل میں اور نکھار. یہ حدیث جبرائیل. اب اس آیت کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا, لیکن اس کے آغاز میں ایک اہم مسئلے کی طرف بھی توجہ دلائے گی. وہ کیا؟ شراب کی حرمت تو فائنل اب آئی نا, اس سے پہلے تو پی رہے تھے, جتنے گناہ کر رہے تھے, اس کے اوپر تسلی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ, جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں. فیما طعموا, اس میں جو کھا چکے پہلے. کیوں؟ جب تک کسی شے کی فائنل حرمت نہیں آئی اس سے پہلے اگر وہ عمل کر رہے تھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں فائنل حرمت آ گئی, جیسا کہ آ گئی, اس کے بعد اگر کوئی کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا, تو تسلی دے دی گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قبلے کا معاملہ ہوا, اچھا یہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے تو اب تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا ہے، تو کیا نمازیں ضائع ہو گئی؟ کہا گیا نہیں، البقرہ آیت نمبر 143 میں واللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں. پہلے حکم اس طرف تھا وہاں منہ کر کے نماز ادا کی، اب اس طرف ہے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرو. پہلے حکم فائنل نہیں آیا تھا شراب کی حرمت کا، تم پی رہے تھے کوئی حرج نہیں، اب آ گیا اب آ جاؤ. تو یہ تسلی دے دی گئی، اب یہ بات شروع ہو رہی. اسلام، ایمان اور احسان. لیکن نوٹ فرمائی، یہ تین درجات ہیں قرب الہی کے. ان درجات کے حصول کے لیے لازمی ترین، اہم ترین صفت یا طرز عمل جو درکار ہے وہ تقویٰ کا ہے. اسے تقویٰ تینوں مرتبہ آئے گا، نوٹ کیجئے گا. تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کرنا، بچ بچ کر زندگی بسر کرنا، کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کو جواب دینا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس کی ناراضگی سے بچتے بچتے ڈر ڈر کر پھونک پھونک کے قدم اٹھا کر زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے. تو ان تین درجات کے حصول کے لیے تقویٰ کی روش لازمی ترین ہے. اب پڑھیے، اذا متقوا امنوا وعملوا الصالحات، کوئی حرج نہیں ان پر جبکہ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی. یہ ایک گروپ ہو گیا، یہ اسلام ہو گیا. کیوں؟ ایک آدمی جب قبول کرے فقط تو وہ بے عمل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسلام جو کہ پہلا درجہ ہے قبول کرنے کا، اس کے بیان کے ضمن میں عمل صالح کا ذکر الگ کیا جا رہا ہے. یہ بات آگے اور سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. پھر دیکھیے نمبر 2، ثم تقوا آمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور آگے بڑے اطاعت میں، وہ آمنوا اور وہ ایمان لے آئے. دیکھیے اب عمل کا ذکر نہیں. کیوں؟ اسلام سے اگلا درجہ ایمان، دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا، اس کا لازمی نتیجہ عمل صالح ہوتا ہے، اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا. یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی. اس کی دیکھیے تمت تقو تو آیا اور فقط وا آمنو آیا، عمل نہیں آیا. یہ ہو گیا ایمان حقیقی جس کا لازمی نتیجہ عمل. تمت تقو و احسنو، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور آگے بڑھے اطاعت میں، وہ احسنو اور انہوں نے احسان کی روش اختیار کی. یہ اس مقام کے لیے میں نے آپ کو کئی مرتبہ حوالہ دیا تھا، یہاں گفتگو ہوگی. یہ احسان کیا ہے؟ وہ بھلائی والی بات نہیں، یہ حدیث میں بڑی بنیادی اصطلاح ہمارے دین کی، حسن. اللہ کی عبادت ایسے ہوا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ تو اشتہار رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب ایمان میں اور گہرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے تو بندے کے عمل میں اور نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تیسرا درجہ قرب الہی کا احسان. پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے احسان کی روش اختیار کی. واللہ لا یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالی احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس کے بعد 13 رکوع، اس میں مزید کچھ احکامات آ رہے ہیں حالت احرام میں شکار کے حوالے سے، اور خانہ کعبہ کی کچھ فضیلت کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالی اس میں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ ضرور تمہاری آزمائش فرمائے گا کسی قدر شکار سے، تنالوا ایدیکم ورماحکم، جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں. ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا بالکل سورت کے شروع میں کہ حالت احرام میں شکار منع ہے. مزید وضاحت ابھی آ رہی ہے، خشکی کا منع ہے، سمندر کا جائز. وہاں مطلق ممانعت تھی، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ آزمائش فرمائیں گے. تنالوا ایدیکم ورماحکم، جن شکار جانوروں کا تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہیں، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ وعدے فرما دے، من یخافہ بالغیب، کون اس سے ڈرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد اس نے زیادتی کی، فلہ عذاب الیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ مارو شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ہاں فقہا مفسرین نے لکھا ہے کوئی موزی جانور بچھو تنگ کر رہا ہے اس کو مار سکتے ہو، لیکن جو باقاعدہ شکار کیا جاتا ہے خشکی کا جانور، اس کی اجازت نہیں. ومن قتلہ منکم متعمدن، اور تم میں سے جو کوئی اس کو جان بوجھ کر مارے، شکار کر لے، فجزاء مثل ما قتل، تو جیسا جانور مارا ویسا ہی کفارہ ہوگا، من النعم مویشیوں میں سے، یحکم بہ ذو عدل منکم، جس کا تم میں سے دو معتبر افراد فیصلہ کریں گے، حدی بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہوگی جس کو کعبہ پہنچانا ہوگا، حدود حرم میں جا کے ذبح کرنا ہوگا. او کفارتم طعام مساکین، یا اس کا کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا. اب اس کی صورت کیا ہو؟ اچھا، چند محتاجوں کو کھلانا، او یا عدل ذلک الصیام، اس کے برابر روزے رکھنا. تو جیسا جانور مارا ویسے کفارہ ہوگا، دو افراد اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کو کعبے تک لے جانا ہے، وہاں قربانی ہوگی. یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، کتنا؟ وہ جانور جتنی کاسٹ کا ہوگا اس میں جتنے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو ان کو کھانا کھلا دو، یا وہ مسکین جن کو کھانا کھلاؤ گے ان کی جتنی تعداد بنے گی اتنے روزے رکھنے ہوں گے. یہ تین آپشنس، لیذوق وبال امره، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف فرما دیا جو پہلے ہو چکا. ومن عادا، اور پھر جو کرے یہی حرکت. فینتقم اللہ من، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز انتقام، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. اصل میں یہ پابندی اللہ لگاتے ہیں بندے کو اپنے احکامات کا پابند بنانے کے لیے. جیسے روزہ ہے، کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون. تو یہ پابندیاں بندے کی بہتری کے لیے، بندہ ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ اس پر سختی آئے. اور یہاں تو بھی معاملہ ہے، واللہ عزیز انتقام، اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا. احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے حلال کیا گیا دریا کا شکار اور اس کا کھانا. یہ بات آ گئی تھی کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار بنا سمندر کا یا پانی کا جانور حلال. متاع لکم للسیارہ، وہ تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر خشکی کا جانور حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. فتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی الیہ تحشرون، جس کی طرح تم سب جمع کیے جاؤ گے. اب کعبے کی عظمت کا ذکر. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبے کو محترم. حرام کے دو معنی، ایک معنی ہوتے ہیں سیکرٹ کے، تقدس، محترم کے، اس معنی میں یہاں پر آیا. اور ایک حرام کے معنی ہوتے ہیں پروہیبیشن کے، منع کرنے کے. شراب کیا ہے؟ حرام، منع کی گئی. ان دو معنی میں آتا ہے. تو مسجد حرام وہ مسجد کے جس کا تقدس برقرار رکھنا ہم پر لازم. تو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالی نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا. قیام للناس، لوگوں کی بقا کا ذریعہ. روح فرمائی، جب تک زمین پر یہ کعبہ موجود ہے مکمل تباہی زمین پر نہیں آ سکتی. لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، بالآخر اس کعبے کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور پھر تباہی مکمل طور پر. نوٹ کیجیے اس چیز کو، قیام للناس یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ. والشهر الحرام والهدي والقلائد، اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور، اور وہ جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے وہ قربان کیے جائیں گے آگے چل کر. لیکن پٹے ڈال دیے جانا علامت ہے کہ یہ قربان کیے جائیں گے. ان سب کو اللہ نے محترم ٹھہرایا. اور شروع میں ہم پڑھتے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے. ذالک، کہ اس لیے، لتعلموا، کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ سب سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور رحیم، اور یقین بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ دونوں شانیں اللہ کے سامنے رہنی چاہیے. حدیث مبارکہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے تو پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اس کے بعد حرام کی شناخت کا ذکر. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. حرام اور حلال پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی متاثر کر دے. حرام حرام ہے، قابل قبول نہیں. مسلم احمد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا ہی مستحق ہے، اس پر جنت حرام کر دی گئی. چاہے کتنی کثرت نظر آ رہی لیکن وہ ناپاکی ہے. فتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اس کے بعد چوتھا رکوع آ رہا ہے جس میں اہل کتاب کی طرح بیجا سوالات سے منع کیا گیا اور مشرکین کے کچھ اوہام اتواہمات کا ذکر بھی آئے گا. اور اس کے بعد وصیت کے ضمن میں ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے گواہی کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم, مت پوچھو ان چیزوں کے متعلق جو تمہارے لیے اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی, تکلیف پہنچائیں گی. وان تسألوا عنہا, اور اگر تم ان کے متعلق دریافت کرو گے, حین ینزل القرآن, جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے, تبدل لکم, تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا, اللہ نے اس سے درگزر فرمایا, اللہ غفور الحلیم, اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے, ہیل دیتا ہے. بیجا سوالات جو یہود و نصارہ کرتے تھے ان کی اس روش کے حوالے سے ہمیں متنبع کیا گیا, واقعہ بھی پیش آ گیا. جامع ترمذی میں حدیث, جب قرآن کی وہ آیت آئی سورہ آل عمران آیت نمبر 97 جس میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے, تو سوال کر لیا کسی نے, کیا اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے؟ بار بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن نازل ہو رہا ہے, اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ ہر سال فرض فرما دے, تو آمننا مصدقنا والی بات ہونی چاہیے, تشریح کر رہا ہوں, تو آ جائے اس کو مان لو, اس پر عمل کرو. پچھلی امتیں کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئی, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آگے انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے, پچھلے قوم کا. قد سألها قوم من قبلكم, اس کے مطابق اس سے پہلے قوم نے پوچھا تھا, ثم اصبحوا بها كافرين, پھر وہ اس کو انکار کرنے والے ہو گئے. انہوں نے بھی طرح طرح کے سوالات کیے, کبھی گائے کے متعلق سوال ہو رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں اللہ کہ اللہ کو ہمیں دکھا دو معاذ اللہ, تو اس کے بعد وہ نافرمان ہو گئے, انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی. اس کے بعد مشرکین کے اوہام کا ذکر ہے, توہمات کا. کچھ جانوروں کا ذکر آ رہا ہے مختلف نوعیت کے, جو وہ بتوں کے نذرانے کے طور پر چڑھاتے تھے یا آزاد کر دیا کرتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وصیرت ولا حام, اللہ نے نہیں بنایا کوئی بحیرہ, نہ سائبہ, نہ وصیرہ, نہ حام. اب اس کے متعلق کئی باتیں ہمارے مفسرین نے لکھی ہیں, میں صرف چند کا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے اگر الہی تعلیم سے ہٹ جائے. یہ بحیرہ کیا تھا؟ وہ اونٹنی کے جس کے پانچ بچے ہو گئے ہوں اور آخری بچہ نر ہو. سائبہ, وہ اونٹ کہ جو منت کے طور پر آزاد کر دیا جائے, یا وہ اونٹنی کے جس کے 10 مادہ بچے پیدا ہو چکے ہوں. وسیلہ, وہ بکری کے جس کا پہلا بچہ نر ہو, یا نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہو جائیں تو نر کو آزاد کر دیتے تھے بتوں کے نام پر. اونٹ, اچھا, ولا حام, حام کہتے تھے اس اونٹ کو کہ جس کا پوتا قابل سواری ہو جاتا تھا, تو اس اونٹ کو جو کہ دادا ہے اس کو سواری, اس کو آزاد کر دیتے تھے. یا وہ اونٹ کے جس سے 10 بچے پیدا ہو جائیں تو اس کو بھی آزاد کر دیا کرتے تھے. یہ توہمات ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ولیکن الذین کفروا, اللہ نے کچھ مقرر نہیں کیا, لیکن جن لوگوں نے کفر کیا, یفترون علی اللہ الکذب, وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, وہ اکثرهم لا یعقلون, اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یہ توہم پرستی اس وقت بھی تھی, قرآن نے اس کو ختم کیا. قرآن تو حکم دیتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں رکوع نمبر 4 میں, لاد اس شے کے پیچھے نہ پڑھو, ولا تقف ما ليس لك به علم, اس شے کا علم اس کے پیچھے نہ پڑھو. تمہارا کوئی عقیدہ اور کوئی بھی عمل ہو اس کے پیچھے سالڈ علمی بنیاد ہونی چاہیے. ایسے کچھ توہمات آج ہمارے ابھی ہیں اور اس کی بنیاد پر پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اعمال کرتے ہیں. بھائی بلی کالی ہوگی تو آگے سے نہ گزرے. سوال یہ کہ اگر بلی نے چکر لگا دیا تو کیا زندگی بھر دیکھ لیں گے نہیں بس؟ کوا آگے شور مچا رہا ہے, کوئی نہ کوئی گھر میں آئے گا, کیا دلیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ دہلیز میں نہ بیٹھو, کھانے کے بعد انگڑائی نہ لو. اور آج کل تو ایک اور فیشن آ گیا, یہ بڑی بڑی جو گاڑیاں آ رہی ہیں بلینو اور یہ کرولا کے ماڈلز, نیو بلینڈ گاڑیاں ہیں, اور پیچھے آپ دیکھیں جہاں سے پیٹرول خارج ہوتا ہے, دھواں خارج ہوتا ہے, اس پہ کالی پٹی لگاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے, بچے کا خوبصورت سا چہرہ اور کالا ڈھبا لگا دیا اس کے اوپر کالی. یہ کیا ہے؟ اس کو نظر بس سے بچائیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کے رسول نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق پڑھو, قل اعوذ برب الناس پڑھو. مسلم کی ترمذی کی روایت ہے, جو ناس سے بچو گے, شروع سے بچو گے, بیماری میں پڑھو, نظر بس سے حفاظت ہوگی. لیکن نہیں, کالا ٹیکا لگائیں گے بچے کو. اب وہ کالی پٹیاں وہ گاڑیوں میں باندھنا شروع کر دیں. پڑھے لکھے جاہل لوگ, کیا دلیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں. اگلی آیت میں دیکھیں مشرکین کیا دلیل دیتے, وہ ہمارے ابھی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ, تعالوا, آؤ, الى ما انزل اللہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا وہ الى رسول اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آپ قرآن سنت کی طرف. قالو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب قرآن کا تبصرہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہو نہ ہدایت یافتہ ہو تب بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں. ہر دور میں مشرکین کے پاس, بدعات کرنے والوں کے پاس, بے جا رسومات پر مار خرچ کرنے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں. باپ دادا یہ کرتے تھے, چاہے باپ دادا کے پاس علم بھی نہ ہو, چاہے باپ دادا ہدایت یافتہ نہ ہو, تب بھی ان کو ترجیح دے گے اللہ رسول کے مقابلے. یہ ہے اصل میں مسئلہ. آج بھی بھائی یہ تم نے جو بدعات اختیار کر رکھی ہے میت کے حوالے سے قرآن سننے تو ثبوت نہیں ہے. چپ کرو, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے, خاموش رہو. تو قرآن کہہ رہے رسول کہہ رہے میں یہ بات مانو نہیں رکھو اپنے پاس اپنی تعلیم. یہ ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا. یہ شادی یہ رسومات تم نے لگا رکھی, ہندوانہ رسومات, ظلم کر رہے ہو معاشرے پر. 80 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں وہ خواتین تو بن چکی, ان کے نکاح اس لیے نہیں ہو سکے کہ ان کے ماں باپ کے پاس حرام نہیں ہے ان فضول رسومات کے. بھائی آسان کرو نکاح کو, نہیں نکاح تو اسی شان کے ساتھ ہوگا. شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے, یہ شادی ہونی کے سوگ ہو رہے جو آسادگی سے ہوگا. اللہ کے رسول نے یہ کہا میں رکھو اس کو اپنے پاس, انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہے فقط لوگوں کے پاس سلیم. آئین نو سے ڈرنا, طرز کون پیارنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. باپ دادا کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے, تو اللہ پوچھے گا تمہیں عقل و شعور دیا تھا. کمائی کے چکر میں کوئی باپ کو نہیں دیکھتا, بلکہ دیتا بھی نہیں باپ کو. تو لوگ کمائی کے چکر میں باپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے بندہ. ہاں فضول رسومات کے لیے باپ دادا یہ کر رہے تھے, یہ تو منافقت ہے نا, یہ تو دونوں کا بل ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ آ رہا ہے, اور وہ ہے دین کی دعوت اور اقامت کی جد و جہد. یہ لازم ہے, ضروری ہے کرنا. اس آیت کے متعلق دور خلافت راشدہ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, اشکال پیدا ہو گیا, ابہام پیدا ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے کے اس ابہام کو دور کیا, اور یہی کو اشکال یا ابہام یا کنفیوژن آج بھی معاشرے میں ہے. ترجمہ سماعت فرمائیے. پہلے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, علیکم انفسکم, تم پر اپنی جانوں کا ذمہ داری کا معاملہ ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہوگے تو جو گمراہ ہوا وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے. اے ایمان والوں, تم پر اپنی ذمہ داری ہے, اگر کوئی اور گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر تم ہدایت پر. کیا مخالفہ پیدا ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے, اپنی نماز, اپنی زکات, اپنا روزہ, اپنا حج, اللہ اللہ, خیر صلی اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا نہیں, اس آیت کا لوگوں نے غلط مفہوم لینا شروع کر دیا. نہیں, تم پر اپنی بھی ذمہ داری تو ہے, دوسروں تک پہنچاؤ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو, یہ لازم. ہاں, اس پہنچانے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مسئلہ ہے, تم بری ذمہ ہو جاؤ گے اگر تم ہدایت پر ہو. باقی تفصیلات ہم پڑھ کر آ رہے ہیں, ابھی ہم نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے, بنی اسرائیل کے علماء نے نہیں انل المنکر کے فریضے کو چھوڑا تو عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کرائے گی نا. امت کو کیوں برپا کیا گیا؟ نیکی کا حکم تو برائی سے روک. تو یہ مغالطہ آج بھی ہے. نہیں بھائی, ذاتی نیکی نجات کے لیے کافی نہیں. بیعتی شریف میں ایک پورا واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ فلاں فلاں بستی کو تباہ برباد کر دو, الٹ دو. فرشتہ کہتا ہے اللہ وہاں تیرا ایک بندہ تھا جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی, اتنا متقی, پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ فرماتے پہلے اس پر بستی کو الٹو اور اس کے بعد باقی لوگوں کو عذاب دینا. کیوں؟ میری نافرمانی ہوتی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی تبدیل بھی نہیں ہوا, کوئی غیرت ایمانی اس کے اندر نہیں تھی, اور یہ لگا تھا اپنی عبادات کے اندر کوئی یہ قابل قبول نہیں عبادت. یہ مغالطہ قطعاً پیدا نہیں ہونا چاہیے. اول ذمہ داری ہماری اپنی, نو ڈاؤٹ, لیکن اس ذمہ داری کی تکمیل میں یہ ذمہ داری شامل ہے, خود نیک بنو, دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرو, خود بچی سے بچو, دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو, اللہ کے دین پر عمل کرو, اس کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ, اس کی اقامت کی جد و جہد کرو. یہ فرض ہے ہمارے ذمہ. یہ جتنے جرم کر لے پھر کوئی نہ مانے نہ مانے, کوئی اڑا رہے گمراہی پر اڑا رہے, ہم اپنا فریضہ اگر ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اے لوگوں تم پر اپنی ذمہ داری, اس میں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے. ایک اور نقطہ اس میں, کسی اور کی بے عملی ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی کہ ہم بے عمل ہو جائیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی سے کٹے نہیں ہو سکتے, بھائی مولویوں کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے اللہ ان سے بھی تو سوال کرے گا نا, اللہ تم سے بھی سوال کرے گا, تم تک بھی تو پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا, تو مولوی بیچارے پر الزام لگا کے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا انسان. دیکھو یہ تو ایسے یہ تو ویسے, چھوڑ دو ان کو بھائی, تم کیسے ہو, تم سے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 96 میں, وکل وہاں کی یوم القیامت فردا, ہر ایک انڈیویجولی اللہ کے حضور میں پیش ہوگا. تو یہ دوسروں کی بے عملی ہماری بے عملی کے لیے جواز نہیں بن سکتی. خود عمل کرو اور دوسروں تک دین کی دعوت پہنچاؤ, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرو. اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, علیکم انفسکم, تم پر تو اپنی جانوں کی فکر لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا ھدیتم, اگر تم ہدایت پر ہوگے تو جو گمراہ ہوا اس کا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان اللہ مرجعکم, تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اس کے بعد کی جو آیات آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جب وصیت کرے تو اس پر گواہ بنا لیا جائے, کسی کو دو گواہ بنا لیے جائیں اس پر, اس کا ذکر آ رہا ہے. اور اس میں ایک ضمنی بات اور آ جائے گی, وہ ترجمے سے انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائے گی. تو وصیت کے ذمے میں حکم آ رہا ہے, اور وصیت کے متعلق یاد رکھیے اس بات کو عرض کیا جا چکا ہے کہ غیر وارث کے لیے ایک تہائی تک وصیت کرنے کی اجازت ہے, ترکے میں ایک تہائی تک. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, شہادت بینکم, تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے, اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کی موت کی کیفیت آ جائے, حین الوصیتی, وصیت کے وقت, اثنان ذوا عدل منکم, تم میں سے دو معتبر گواہ ہوں, مزاد مسلمان, معاملات مسلمانوں کے معاملات کے لیے مسلمانوں کو ہی لانا چاہیے, او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض, یا تمہارے سوا دو مراد غیر مسلم اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو, کہیں مجبوری ہے مسلمان گواہ موجود نہیں تو ٹھیک ہے غیر مسلم کو بنا لو. فاصابتکم مصیبت الموت, تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے, تحبسونہما من بعد الصلاۃ, ان دونوں گواہوں کو روک لو نماز کے بعد. کیوں؟ بابرکت وقت ہوتا ہے, تقویٰ بھی کچھ دل میں ہوگا تو صحیح گواہی دیں گے. فیقسمان باللہ ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہو تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں, لا نشتری بھی تمنا ولو کانا دا قربا, کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت مول نہیں لیتے, خواہ رشتے دار ہوں, قسم بھی کھا لیں وہ تاکہ گواہی ان کی اور پکی ہو جائے. ولا نکتم شہادت اللہ, اور ہم اللہ کی گواہی چھپاتے نہیں, انا اذا لمن الآثمین, ورنہ بے شک ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, جب اس طرح کے مسائل ہم پڑھتے ہیں تو شریعت جو معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے اس کو بھی سامنے رکھے. اسلامی تعلیمات کے تحت ہر ایرا غیرا گواہی دینے والا نہیں ہوتا, معتبر لوگ ہوتے ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. اور اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے ہمارے دین کے اندر, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اچھا, اب اگر مسئلہ یہ ہو گیا کہ دو گواہوں نے تو گواہی دے دی, لیکن جو میت کے ورثہ ہے ان کو لگ رہے تو غلط بیانی کر رہے, اور تفصیل آئی ہے احادیث کے اندر, بخاری شریف میں تفصیل ہے, اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے, لیکن باقی کچھ ایسا ہی ہے کہ ورثہ جو ہیں وصیت کرنے والے جو مر گیا اس کے, ان کو محسوس ہو کہ گڑبڑ کچھ ہو رہی ہے, تو اب طریقہ کیا ہوگا اس کو دیکھیے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَحَقَّ إِثْمًا, پھر اگر اس کی خبر ہو جائے کہ وہ دونوں ان دونوں نے حق دبا لیا ہے بطور گناہ کے, یہ پہلے گواہوں نے, فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا, تو ان کی جگہ ان میں سے دو اور کھڑے ہوں, مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ, جن کا حق مارنا چاہا جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں, اب وہ رسوا کھڑے ہو جائیں, فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں, لَا شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا, کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے, وَمَا اعْتَدَيْنَا, اور ہم نے زیادتی نہیں کی, اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ اس صورت میں ہم بے شک ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا, یہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں گے, اَوْ يَخَافُوا, یا خوف کریں گے, اَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ, کہ ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی بات, یعنی کہ جو پہلے گواہی دینے والے ہیں, ان تردہ ایمان بعد ایمانہم, ان کی قسم ان کی قسم سے رد کر دی جائے گی، بعد والوں کی قسم پہلے کی قسم کو رد کر دے گی، اس کا خوف رکھتے ہوئے پہلے والے بھی صحیح گواہی دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ پورا طریقہ بتایا، فتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔